کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قبر میں تبرکات رکھے جاتے ہیں, بزرگان دین کے جو نسبت والی اشیاء ہوتی ہیں ان کے جسم سے متعلق ہوں یا اس کے علاوہ جو خارجی جو ان کے استعمال کی اشیاء ہوں وہ قبر میں رکھنے کا ایک رجحان ہے مسلمانوں کے اندر. اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی, کیا یہ جائز ہے, اس کو رکھنا درست ہے, اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بلا شبہ قبر کے اندر تبرکات وغیرہ کا رکھنا جائز مستحسن اور میت کے لیے دفع عذاب کا سبب بنتا ہے, اور یہ طریقہ کار صحابہ کرام علیہم رضوان سے, سلف و صالحین سے باقاعدہ چلا آ رہا ہے کہ میت کے ساتھ کچھ نہ کچھ تبرکات جو میسر ہوں تو وہ اس کے قرب میں یا اس کے جسم کے ساتھ رکھ دیے جاتے ہیں, اور اس کی برکت سے میت کو فائدہ بھی پہنچتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور یہ صحابہ کرام علی رضوان کی جو طریقہ ہے ان سے ثابت ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں, ان کے بوقت وصال حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو قمیص مبارکہ ان کے پاس تھی تو اس کے بارے میں وصیت کی تھی کہ اس کو کفن کے نیچے جسم سے ملا کر رکھنا.
ٹھیک.
تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرتا شریف کو آپ نے اپنے کفن میں اپنے جسم سے ملا کر رکھنے کی وصیت کی تھی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارکہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناخن شریف, یہ بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے, اور اس کے بارے میں بھی آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے منہ کے اندر اور میری آنکھوں اور میری پیشانی پر, یعنی جن مواضع سجود پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناخن شریف جو آپ نے تراشے تھے تو وہ بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے. تو ناخن شریف ہو گئے, بال شریف ہو گئے, جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان مبارک جسم سے تعلق رکھنے والے ان اشیاء کا اتنا ادب اور تبرک کی حیثیت سے اس کو لیا کرتے تھے کہ بوقت وصال بھی تا حیات تو اپنے پاس سنبھال کے رکھا, کرتا شریف بھی سنبھال کے رکھا ہے, ناخن شریف بھی سنبھال کے رکھے ہیں, اسی طریقے سے منہ مبارکہ بھی سنبھال کے رکھے ہیں, جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان استعمال شدہ قمیص کو, آپ کے جسم سے جدا ہونے والے تراشے گئے بالوں کو اور ناخن شریف کو اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی بھی وصیت فرما رہے ہیں. تو جب آپ کا وصال ہوا تو باقاعدہ اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس طرح کرتا شریف بھی رکھا گیا اور ناخن شریف اور بال شریف بھی آپ نے جو کہا تھا کہ میرے منہ میں اور میری آنکھوں کے اوپر اور میری پیشانی پہ سجا دینا, تو الحمدللہ یہ طریقہ کار اسلاف کا، صحابہ اکرام علی رضوان کا چلا آ رہا ہے. اور اس ضمن میں ایک بہت ہی پیاری حکایت
ماشاءاللہ
جو بخاری شریف میں حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک چادر لے کر آئی اور اس چادر پہ بہت ہی خوبصورت مطلب اس کی ڈیزائن تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس خاتون نے پہننے کے لیے پیش کیا کہ آپ اس کو پہنیں,
ٹھیک ہے,
اور یہ آپ ہی کے لیے سمجھو اس کو تیار کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس تحفے کو قبول فرمایا اور گھر گئے اور تہبن کے طور پر اس چادر کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہن کر صحابہ اکرام علی رضوان کے جھرمٹ میں تشریف لے آئے. تو ایک صحابی انہوں نے جب اس چادر کو دیکھا تو اس کی تعریف کرنے لگے کہ بہت ہی پیاری چادر ہے, یہ آپ مجھے دے دیں. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کا مطالبہ اور سوال جب سنا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے شریف میں چلے گئے اور اس کے بعد پھر وہ چادر کو چینج کر لیا اور جو چادر گفٹ کے طور پہ آئی تھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ چادر ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی. اب اس پر دیگر صحابہ اس دوران ان سے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے میں اندر تشریف لے گئے تو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان ان صحابی کو تھوڑا سا وہ کرنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہ چادر آئی تھی,
ٹھیک ہے,
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند بھی فرمایا تھا. اب تم نے ان سے مانگ لیا سرکاری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور حضور منع بھی نہیں کرتے, تو اب ان کی عادت ہے کہ کسی سائل کو محروم بھی نہیں فرماتے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند بھی تھی. تو اب تم نے مطالبہ کر لیا, اب یہ چادر تو ملے گی, تو یہ اچھا نہیں کیا. تو گویا اس طریقے سے حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس طرح اس صحابی کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی لیکن اس نے جواب بہت ہی پیارا دیا.
اللہ,
وہ کہنے لگا کہ میں نے پہننے کے لیے طلب نہیں کی,
ٹھیک ہے,
کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری سی چادر کو میں زیب تن کروں پہنوں, اس لیے نہیں کیا, بلکہ میں نے اس لیے چادر کو طلب کیا ہے کہ اس چادر کا میرے کفن میں کفن کے طور پر وہ چادر میرے استعمال میں آئے,
یعنی کپڑا وہی,
بالکل وہ کپڑا ہی میرے کفن کا حصہ بن جائے. تو حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت آیا کہ ان صحابی کا وصال ہوا اور ان کی جو خواہش تھی اس خواہش کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ پسندیدہ چادر کو ان کے کفن میں استعمال کیا گیا. تو اب یہ صحابہ کرام علی رضوان کا ایک جذبہ کہ قبر میں بھی جو جا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی شے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والی, حضور سے نسبت رکھنے والی, وہ ہمارے ساتھ ساتھ جانی چاہیے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو یہ تبرکات جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا بے حد ادب فرماتے, قبر تک اپنے ساتھ لے جانے کی خواہش تمنا ہوتی اور باقاعدہ قبروں میں بھی یہ اشیاء لے جائی جاتی, رکھ دی جاتی تھی. تو اب ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت تعلق رکھنے والی اشیاء کو اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں.
صحیح,
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر میں بہت ہی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو لحد قبر کو کہتے ہیں, لحد میں عشق رخ شاہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے عشق کی علامت, داغ معنی نشانی علامت, تو وہ ہم قبر میں لے کے چلے گئے, یعنی داڑھی کی طرف اشارہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی ہے, تو اس عشق و محبت کی جو نشانی داڑھی کو ہم نے سجا لیا, ابھی اپنی قبر میں ہم اس کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. کیوں؟ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے
اس کو چراغ سے تشبیہ دی.
داڑھی شریف سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے, اس کے بارے میں حکم فرمایا گیا اور جو نصوص اس بارے میں احادیث وارد ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ داڑھی کو ایک مٹھی تک بڑھانا واجب ہے.
صحیح.
تو اب اس نشانی کو اپنی قبر میں لے کے جانا ہے, اور سنت چونکہ راہ ہدایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چراغ ہے, روشنی ہے، اجالا ہے، تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرے اور داری شریف کو گویا رکھتا ہے ان کی محبت میں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ قبر بھی انشاءاللہ ان کے جلووں سے روشن و منور ہو جائے گی.
اچھا حضور، ضمناً پوچھوں کہ تبرکات تو ہم رکھتے ہیں لیکن جو کفن پہننا ہے ایک انسان نے، بعض دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کفن جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی دیوار سے مس کر کے لے آتے ہیں، یا اس کو آب زمزم شریف سے غسل دے دیا جاتا ہے، یا کسی اور متبرک جگہ سے اس کو ٹچ کر کے لاتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ انداز بھی تبرک ہی کہلائے گا، یہ کیا کہلائے گا؟ یہ اس کو اوپر بھی اس کو فائدہ ہوگا؟
تبرکات ہیں کعبۃ اللہ شریف کو تو مس کرنا، اپنے جسم کو کعبۃ اللہ شریف سے مسلنا، رگڑنا دیوانہ وار اس انداز میں، یہ تو محبت ہے کعبۃ اللہ شریف سے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مبارک سینہ کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں سے مس فرمایا ہے، حجر اسود کو بوسا دیا ہے،
وہی کعبہ ہے
جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے جس کعبے نے دیکھے. تو کعبۃ اللہ شریف سے کفن کو مس کرنا، غلاف سے مس کر دینا، تو یہ کعبۃ اللہ شریف کی جو عظمت ہے اس کا انشاءاللہ صدقہ برکت کفن میں بھی انشاءاللہ آئے گی، تو یہ ایک اچھی چیز ہے.
ٹھیک ہے.
اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس مقام پر پہنچتے ان مقامات کو وہ متبرک سمجھا کرتے،
برکت والا
سمجھا کرتے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ متبع سنت ان کا لقب ہے، ہیں تو سارے صحابہ
سنت کی پیروی کرنے والے
لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہستی ہے یہ بالکل ہی ایک نمایاں تھی، ان کا لقب بھی تھا متبع سنت، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کیا، اگرچہ عادت کے مطابق کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر اس عمل کو اپناتے، محبت اور عشق رسالت،
ان کو ضرورت نہ ہوتی تب بھی کر کے دیکھتے،
تو وہ مقامات تلاش کرتے ہیں کہ جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے تاکہ اس مقام پر میں بھی نماز پڑھ کر اس مقام کی برکت حاصل کروں. اسی طرح حضرات صحابہ کرام علی رضوان کا یہ بھی معمول تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالخصوص، کہ جب یہ بیرون شہر سے جب آتے تو روضہ اطہر پہ حاضری دیتے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ممبر شریف جس پہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے اس کے پاس آتے، اس پہ ہاتھ پھیرتے، اس کی برکتیں حاصل کیا کرتے تھے. تو یہ اس طرح اپنے کفن کو کوئی کعبۃ اللہ شریف سے مس کرے، ایک تعداد ہے جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کی جو جالیاں ہیں ان سے اپنے کفن کو مس کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ حسرت اور امید ہوتی ہے یہ کپڑا میرے کفن کا حصہ بنے گا، کفن میں اس میں کفنایا جاؤں گا، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں
انشاءاللہ. اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب 1964 میں حج پر گئے تھے اور وہاں سے مکہ یا مدینہ شریف سے کفن لے کر آئے تھے، وہاں کی نسبت سے اتنے سال گزر گئے، 40-50 سال شاید بنتے ہیں یہ، لیکن بتا رہے ہیں کہ آج تک اس کفن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بالکل صحیح سلامت رکھا ہوا ہے، حالانکہ اتنا پرانا کپڑا ہوتا ہے تو اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. یہ جگہ کی برکت ہے، اس مقام کی برکت ہے، کپڑا تو وہی دھاگے سے بنتا ہے، طریقہ کار بھی وہ ہے، لیکن نسبت سے فرق
ہے. جیسے جسم ہے، جسم مردے کا گل سڑ جاتا ہے،
صحیح،
لیکن اللہ والوں کے جسم سال ہر سال قبر میں رہنے کے بعد بھی اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. 150 سال پہلے جن بزرگوں کی تدفین ہوئی تھی، اب 150 سال بعد انڈیا میں جب ان کو قبر سے کسی وجہ سے نکالا جاتا ہے، جسم سلامت ہے، کفن سلامت ہے،
ورنہ تو مٹی قبر کی جو دو دن میں تین دن میں وہ گلا دیتی ہے،
جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، پروسیس شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ والوں کے جسم مہکتے ہیں، قبر کھلتی ہے تو ایک مہک اٹھتی ہے، ایسی مہک جو دنیا والوں نے کبھی سونگی نہیں ہوتی. یہ سب برکتیں اللہ والوں کی.
اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیے، جیسے آپ نے منہ مبارکہ کا تذکرہ فرمایا، کسی کے پاس ہوں منہ مبارکہ ہیں یا کوئی اور تبرک ہے تو کیا لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم چاہیں ہمیں زیارت کروا دو، یا وہ اس کی ملک ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ سنبھال کر رکھے، نہ کروائے زیارت کسی کو، یا اس کے لیے دن مخصوص کر دے؟
دیکھیں، منہ مبارکہ جو ہے نا یہ کسی کی ملک نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.
یعنی ایک عام آدمی انسان کا بھی بال ہو نا
ٹھیک ہے
وہ اگر میرے پاس آ جائے عام آدمی کی بات وہ عام آدمی کے بھی اگر بال میرے پاس ہوں گے تو میں ان بالوں کا مالک نہیں ہوں
ٹھیک ہے
تو جو متبرک ہستیوں کے جو بال ہوتے ہیں زلفوں کے بال داڑھی شریف کے بال تو وہ بھی جس کے پاس ہوں وہ ان کا مالک نہیں ہوتا ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ ان کا محافظ ہے اس کو حفاظت کرنی ہے اب یہ ہے کہ کوئی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہے کہ مجھے زیارت کرا دیں تو اب اس میں یہ ہے کہ جب چاہے کوئی آئے تو اس کو بھی پریشانی ہوگی تو ایسے میں بعض ایونٹ ہوتے ہیں ایسے مواقع ہوتے ہیں بڑی گیارہویں شریف کی کوئی محفل علاقے میں ہو رہی ہو تو مسجد کے اندر ہو رہی ہو تو وہاں پر اس طرح تبرکات کا اہتمام ہو تو ایسے مواقع پر جو زیارت ہوگی نا اس میں زائرین کو بھی ایک لطف آئے گا اور ایک ادب کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا ہر وقت آنا جانا لگا رہے تو اس میں یہ صاحب خانہ بھی پریشان ہو سکتے ہیں اور پھر اہمیت کا بھی کچھ
مجبور نہیں کیا جائے
مجبور نہیں کیا جائے
ٹھیک ہے اس کو بھی چاہیے کہ ایونٹس وغیرہ پر اہتمام کرے تاکہ دیگر لوگ بھی مستفید ہو سکے فائدہ مل سکے کچھ کالز اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی کال سنائیے
جیسے تبرکات ہوتے ہیں مکہ یا مدینہ ہوتا ہے تو اس سیمنٹ وغیرہ سے بنایا ہے تو جو اس کا مطلب ظاہر سی بات ہے اس کے جو ٹکڑے وغیرہ بچ جاتے ہیں یا کچھ اجزاء بچ جاتے ہیں زیادہ تعداد میں بچ گئے ہیں جس کو ہم دفن نہیں کر سکتے تو ہم اس کو کیا کریں کس طرح سے رکھیں اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے اور تبرکات کو زیارت کے طور پہ رکھنے کے بعد اس کو کس طرح سے رکھا جائے ایک اور سوال عرض کر رہا ہوں اگر کسی اسلامی بھائی نے اس میں چندہ کیا دو تین اسلامی بھائیوں نے اور وہ بن گیا بننے کے بعد پھر پتا چلا کہ اس چندے میں ایک اسلامی بھائی کی جو رقم ملی ہوئی تھی وہ دھوکے سے حرام روزی مل گئی تھی تو اب اس کو کس طرح سے سالو کیا جائے
جی حضور پہلا سوال
اس میں یہ کہ تبرکات کے لیے جیسے گنبد خضرہ کے ماڈل بنائے جاتے ہیں کعبۃ اللہ شریف کے ماڈل
انہوں نے سیمنٹ کا کسی بھی دھات سے کسی بھی سے
بنائے جاتے ہیں تو اب یہ ہے کہ ان چیزوں کو چونکہ عام انسان رفلی تو نہیں بناتا
ٹھیک ہے
باقاعدہ ایک تقدس کو بھی سامنے رکھتا ہے تو جب وہ کعبۃ اللہ شریف کا ماڈل بنایا ہے وہ اگرچہ عین کعبہ نہیں ہے
ٹھیک ہے
لیکن کعبے کی ایک مشابہ ہے
صحیح
اور اس کو دیکھ کے کعبۃ اللہ شریف کا تصور قائم ہوتا ہے اس سے ہم گنبد خضرہ کو دیکھ کر اس طرح کے جو ماڈل ہوتے ہیں مدینہ منورہ مسجد نبوی کا گنبد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سبز گنبد وہ نگاہوں میں آ جاتا ہے تو ان چیزوں کا ادب کیا جائے
ٹھیک ہے
اب اگر یہ ایسے ہیں کہ بعض پیسز جمع کر کے پھر بنائے جاتے ہیں
ٹھیک ہے
اس کے بعد پھر نٹ وغیرہ اس طرح کیلوں سے نکال کر پھر دوبارہ ان کے پیسز کو ایک جگہ رکھ دیں
ٹھیک ہے
اور ادب اور احترام جس قدر ہو سکے اس طرح رکھیں ان کو اس طرح نہیں کہ جہاں چاہیں مطلب اس کے ٹکڑے اور پیس جا رہے ہوں
جیسے اب میلاد شریف کے جلوس ہوتے ہیں اور اس کے لیے فلوٹس بنائے جاتے ہیں ان بڑے بڑے وہ ٹکڑے جن کو ریڈی کی صورت میں لے کے بھی جاتے ہیں تو پورا سال تو اتنی بڑی چیز نہیں حفاظت کی جاتی اس کو کھول کر رکھا جاتا ہے سال کے بعد پھر اس کو جوڑا جاتا ہے تو اس کو اچھے انداز سے اسٹور کے اندر
بے ادبی والے انداز میں جیسے عام ہمارے گھروں میں لکڑی ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں اس انداز میں اس کو نہ رکھا جائے تقدس کو سامنے رکھیں ان کو جس قدر ادب ہو سکتا ہے اس بے ادبی کے مقام سے بچائیں
اب دوسرا یہ تھا کہ اب یہ ان کا وقت مکمل ہو گیا یعنی اب شہید ہونے کے قریب ہیں یا وہ اتنا نہیں رہے تو اب ان کو دفنانا ہے کیا کرنا ہے
اس تدفین کا تو کوئی ایسا حکم نہیں ہے بس یہ کہ اس کو اب کسی ایسی دوسری شے میں تبدیل کر لیں جو قابل استعمال ہو اور اس کا استعمال ادب والا ہو جیسے لکڑیاں ہیں تو ان لکڑیوں کو قرآن پاک رکھنے کی جو رحل ہوتی ہے ڈیسک ہوتی ہے اس میں چینج کر لیں
جیسے اب سیمنٹ ہے سیمنٹ سے بنا ہوا ہے تو وہ تو اب کسی کام نہیں آئے گا تو اس کو دفن کر دیں
اب وہ ایسی جگہ نہ ڈالیں جہاں گندگی پڑی ہوتی ہے
حفاظت سے
اچھی جگہ رکھیں
ٹھیک ہے دوسرا سوال تھا چندے کے حوالے سے چندہ جمع کیا اور پتا چلا کہ ایک جس نے دیا اس نے حرام مال سے چندہ دیا ہے تو کیا حکم ہوگا ایسے چندے کا
اب جب تک کسی رقم کا بیائی نہیں حرام ہونا معلوم نہ ہو اس وقت تک اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے محض گمان کہ یہ فلاں چونکہ وہ بینک میں کام کرتا ہے اب بینک میں کون سے کام میں ہے یہ نہیں پتا بس بینک میں کام کرتا ہے اس لیے اس نے بھی جو 100 روپے دیا تنخواہ سے وہ حرام ایسا نہیں ہے
ٹھیک ہے
تو بینک کے ہر تنخواہ دار کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی تنخواہ حرام ہے
صحیح صحیح
تو اس لیے اگر کوئی دیتا ہے تو جب تک بیائی نہیں اس کا حرام ہونا معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک رقم کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے جب معلوم ہو جائے کہ یہ حرام ہی کا تھا تو اب اس کو نہیں لیا جائے گا اگر لے لیا تو اس کو واپس کر دیں
میلاد شریف میں آج کل جو ہے وہ کیک وغیرہ کاٹے جاتے ہیں 12 ربیع الاول والے دن اور بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اس پر گنبد شریف کی تصویر وغیرہ ہوتی ہے تو آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں، تو کیا اس طرح کی تصویروں والے کیک بنانے چاہیے؟
یہ انتہائی نامناسب طریقہ ہے. اس طریقے کار سے بچیں. کعبۃ اللہ شریف اگر کسی نے بنایا، گنبد خضرہ بنایا ہے، تو ان سے عقیدت محبت ہے، لیکن بعد میں چھری جو چلتی ہے وہ کس پہ چل رہی ہے؟
یہ دل پہ چھری چلے گی کسی عاشق.
اب یہ ہے کہ ایک عاشق کے تو دل پہ چلے گی، تو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. یہ چونکہ ہماری مقدس مقامات سے ان چیزوں کو نسبت ہوتی ہے، اس لیے اس طرح کیا گنبد خضرہ کو شہید ہونا کوئی تصور کرے گا؟ کوئی عاشق تصور نہیں کرے گا.
حالانکہ ان کی نیت ایسی نہیں ہوتی، لیکن بعد میں جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے
وہ اچھا نہیں ہوتا. تو اس لیے بہرحال یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ گنبد خضرہ ہی تھا، نہیں تھا، لیکن تعلق اور نسبت تھی، اس جیسی شبیہ تھی، تو یہ ادب کے خلاف ہے.
حضور، جس طرح چیزیں جو ہے تبرک کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، ایسے تصاویر کو بھی تبرک کے طور پر، جیسے گنبد شریف کی تصویر بن گئی یا دیگر چیزیں، تو کیا یہ بھی تبرک کہلائیں گی؟ یعنی ہم بنا کعبہ شریف کی تشبیہ بنا لی، تصویر بنا لی، گھر میں فریم لگا لیا، تو ایسا ہو سکتا ہے؟
ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے،
مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر چونکہ کعبۃ اللہ شریف کی یاد آئے گی،
ٹھیک ہے،
ٹھیک، ایک تڑپ پیدا ہوگی، ایک جانے کا ذہن بنے گا، تو بسوں کا یہ تصاویر جو نا وہ دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی ہیں،
صحیح،
اور جانے کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس مقام پہ جاؤں جہاں لاکھوں مسلمان جاتے ہیں، جا رہے ہیں، میں کیوں رہوں؟ تو اس میں رکھنے میں یہ اچھی نیت سے کریں گے اور ان کے ادب اور تعظیم کے پیش نظر کریں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب کا استحقاق ہوگا.
کھانے پینے کی چیزوں کو بھی تبرک کہا جاتا ہے. ہم کسی نیاز میں گئے، یعنی جہاں فاتحہ، تو کہتے ہیں تبرک کھا لیجئے، تو یہ بھی تبرک ہے؟ یہ
تبرک کا مطلب یہ ہے کہ جس بزرگ کی طرف اس کو اصال ثواب کیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے کھانے کا اہتمام کیا، تو یہ کھانے اس پہ سورہ فاتحہ، چند سورتیں پڑھی جاتی ہیں، اوراد و کلمات پڑھے جاتے ہیں برکت والے، اب پھر اصال ثواب کیا جاتا ہے کسی اللہ کے ولی کو، تو اس عام کھانوں سے اس کھانے کی نسبت تھوڑی سی
برکت آئے گی. قرآن پاک پڑھا گیا،
قرآن پاک پڑھا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ پڑھنا، کھانے پینے کی اشیاء پر کچھ پڑھا جائے. ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا، تو چند کھجوریں جتنی ان کے پاس تھیں وہ جمع ہوئیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ پڑھنا تھا وہ پڑھا، اس کے بعد ان کے قرض خواہوں کو جب بلایا نا، تو وہ آتے رہے، کھجوریں لیتے رہے لیتے رہے، اور کھجوریں کم نہیں ہوں.
اللہ اکبر.
تو یہ کیا برکت ہوگی؟
سبحان اللہ.
تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو غلاموں میں اولیاء ہیں، ان کے لیے جو اصال ثواب کے لیے کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے، تو کلمات خیر پڑھے جاتے ہیں، قرآن پاک کی سورتیں پڑھی جاتی ہیں، درود شریف پڑھا جاتا ہے، تو اس سے بھی اس کھانے میں برکت آ جاتی ہے
انشاءاللہ.
تو اب اس کھانے کا عام کھانوں کے مقابلے میں تھوڑا درجہ بڑھ جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے؟
ٹھیک ہے.
گرنے کسی بھی کھانے کو نہیں دینا چاہیے زمین پہ،
اطراف ہو،
لیکن اس کا زیادہ احترام کرنا چاہیے.
امیر علیہ سنت بھی اس کے حوالے سے بہت زیادہ ترغیب دلاتے ہیں کہ میلاد شریف پر یا دیگر مواقع پر جو نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس کو ادب سے ہی پیش کرنا چاہیے، اور کھانے والوں کو بھی اس کا ادب کرنا چاہیے. جو پھینکتے ہیں ایک دوسرے کی طرف بڑھاتے ہیں، یہ انداز بالکل بھی مناسب نہیں ہے، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. تو یہ تبرکات جو ہم کھانے والا تبرک ہے جیسا کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا، تو کیا اس کو کھانے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے یا یہ نابالغین کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ چھوٹے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں کہ وہ کھا لیں؟ یہ
چھوٹے بچے اس اعتبار سے کہیں بے ادبی تو نہ کر دیں؟ تو دیکھیں چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے کھانے پینے کی چیزیں، برکت ہے، اور برکت والی چیزیں ان کو دینے سے انشاءاللہ ان کے اندر بھی اولیاء کرام کی جو برکتیں اس کھانے کے اندر ان کا ذکر خیر ہوا ہے، تو انشاءاللہ بچوں کو بھی دینا چاہیے،
دے سکتے ہیں. جزاک اللہ. کچھ میسیجز ہمارے پاس مزید موجود ہیں کہ ٹی وی پر بیعت کرنا یہ جائز ہے، اس کا حوالہ بتا دیں، کہاں سے یہ پتا چلا کہ ٹی وی پر بیعت ہو سکتی؟
دیکھیں ٹی وی پہ بیعت نہیں ہو سکتی، ایک بات ہے، نہ ہونے پہ کوئی حوالہ ہے ایسا. بیعت کے طریقے کار، بیعت کا معنی ہوتا ہے کسی سے رابطہ کر کے اس کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے اور نیکی کا عہد کیا جائے کہ میں نیکی کے رستے پہ چلوں گا. تو ایک درجہ تو یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی جائے، بیعت کا اعلیٰ درجہ ہے. اگر کسی کو یہ موقع ملے تو اس انداز میں بیعت کریں. اگر کسی کو یہ میسر نہیں ہے تو خط و کتابت کے ذریعے سے بھی بیعت ہو سکتی ہے،
لیٹر جس کو کہتے ہیں
لیٹر خط. تو اب یہ کہ میسیجز فی زمانہ اس ذریعے سے میل کر کے بھی بیعت ہو سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر کوئی لائیو پروگرام چل رہا ہو جیسے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے ہوتے ہیں تو براہ راست لائیو سلسلوں میں یہ باقاعدہ بیعت کے بھی ہوتی ہے، دو دفعہ بیعت بھی ہوتی ہیں. تو اس دوران اگر کوئی لائیو سلسلہ دیکھ رہا ہو تو وہ بیعت ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے،
اس میں بیعت نہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں
ہے. ٹھیک ہے، ارادت ہوتی ہے اصل میں تعلق
اصل وہ عقیدت ہے کہ کسی اللہ کے ولی سے یا جامع شرائط جو پیر ہیں ان سے قلبی ارادت عقیدت ہوتی ہے اور کہ میں ان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میرا ایک رشتہ جڑ جائے.
سبحان اللہ.
تو یہ ایک انداز ہے بیعت برکت.
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.